ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، بے شک اللہ نے خریدا ہے مسلمانوں سے ان کی جانیں، و اموالہم اور ان کے مال، بان لہم الجنہ کہ بے شک ان کو جنت ملے گی. نیم جا بستان دو صد جان دے حد، چھوٹی سی جان اور مال لے کر ہزاروں جان دے دیے. مولانا نہرو، نیم جا بستان دو صد جان دے حد، آنچ در وحمت نے ید آ دے حد. بے شک اللہ نے خرید لیا مسلمانوں سے ان کی جان و مال، بے شک ان کے لیے جنت ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ قتال کریں گے اللہ کے راستے میں. فیقتلون ویقتلون، بس یہ ماریں گے اور مریں گے. جہاد میں تو یہ باتیں ہوگی، کبھی مارو گے کبھی مرو گے. بھائی کل ادا دادا نمبر یہ کل ادا ادی وعدنا علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہے اللہ کے ہاں پکا توریت انجیل قرآن میں. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور جو پورا کرے اپنے عہد کو اللہ سے. فاستبشروا ببیعکم، پس مبارک ہو یہ بے الذی بایعتم بہ، وہ جو تم نے بے کی ہے. وذلک الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے. التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے. السائحون، روزے رکھنے والے. الراکعون الساجدون، نماز پڑھنے والے. الامرون بالمعروف، امر بالمعروف کرنے والے. والناہون عن المنکر، اور وہ منع کرنے والے منکرات سے. یہ اوصاف مومنین کہلاتے ہیں. اوصاف مومنین، مومن توبہ تائب ہوگا، مومن عبادت گزار ہوگا، مومن حمد و ستائش کرے گا، مومن زمین پہ چلے گا تب بھی روزے رکھے گا، مومن رکوع سجود والی نمازیں پڑھے گا، مومن تبلیغی جماعت میں جائے گا اور تبلیغ والوں کی دعوتیں کرے گا، اور تبلیغ والے گڑبڑ کریں تو ان کی اصلاح کرے گا، اور مجاہدین اور وہ لڑے تو ان کے درمیان مصالحت کرے گا. والحافظون لحدود اللہ، اور خوب حفاظت کرنے والے ہوں گے اللہ کی حدوں کے. وبشر المؤمنین، اور مبارکباد دے مسلمانوں کو. ما کان للنبی، اجازت نہیں ہے پیغمبر کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. ان یستغفروا للمشرکین، کہ دعائیں مغفرت کر لیں مشرکین کے لیے. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ مشرک رشتہ دار ہو، اگرچہ وہ مجلس عمل کا سربراہ ہو. من بعد ما تبین لهم، بعد اس کے کہ ان کو پتہ چلا. انہم اصحاب الجحیم، کہ بے شک وہ جہنم والوں میں سے. آئے آئے، شان نزول یہ ہے کہ ابو طالب کے لیے پیغمبر نے بڑی کوشش کی، لیکن ابو جہل اور دیگر کافر موجود تھے، انہوں نے بہت زور لگایا، حتیٰ کہ ابو طالب نے نبی کی بات نہیں مانی اور ان غبیوں کی بات مانی، اور وہ کافر مرا. یہ اہل سنت کا اتفاقی موقف. شبلی نے گڑبڑ کی تھی، سید سلیمان کو خدا جزائے خیر دے، سیرت نے ٹھیک کر لیا اسے. بخاری اصح الکتب میں ہے کہ حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جب ابو جہل کا انتقال ہوا، اور آپ باہر نکلے اور آپ نے فرمایا ایمان نہیں لایا، ایمان لاتا تو قیامت کے دن اس کے لیے دعائے سفارش کرتا. یا عمی قل کلمتین، اے چچا جان پڑھ لیجئے وہ کلمہ. احاج لک بہا عند اللہ، کہ خدا کے حضور سفارش تو کر سکو. لیکن وہ نہیں مانا. آپ کا ارادہ تھا کہ چلو میں مغفرت کی دعا کروں گا. لأستغفرن لك ما لم انہا عنہ، میں دعا مغفرت کروں گا جب تک منع نہ کیا جاؤں. یہ آیت نازل ہوئی. ما کان للنبی، جائز نہیں ہے پیغمبر کے لیے. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مغفرت کی دعا مانگے مشرکوں کے لیے. لہ، نبی اور مسلمان کو اجازت ہی نہیں ہے. اور ایک ایسا مشرک و بدعتی جس نے 2002 سنڈے میگزین کو انٹرویو دیا، 2002 سنڈے میگزین کو انٹرویو دیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ انگریزوں نے اسلام میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنایا تھا اور دارالعلوم دیوبند نے انگریزوں کا وہ مقصد پورا کیا ہے. اور یہ کہ دیوبندیوں نے جہاد نہیں کیا, انہوں نے جہادیوں کے نام پر چندے اور پیسے کھائے, اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے. اور یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت بنوری اور مفتی محمود کے ساتھ کام کر کے ان کی امارت و سیادت کے نیچے ایک ورکر کی طرح کام کر کے ان کے انتقال پر بیان مغفرت کا نہیں دیا. جب کسی نے کہا تو کہا جنازہ تو درکنار, ہم علماء دیوبند کے لیے دعائیں مغفرت جائز نہیں سمجھتے. ریکارڈ پر موجود ہے, ہر دونوں موقع پہ کہا ہے. لیکن جب وہ مرا تو اہل حق سرحد کی وزارت کو نچواتے ہوئے اور خود ناچتے ہوئے اس کے جنازے میں آئے. میں کہتا ہوں پہلے اپنے ایمان اور قبلہ قرآن کے مطابق سیدھا رکھو. ایسی سیاست کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی جس سے اسلام پر مٹی پڑ جائے. سیاسیات یقیناً ایک ضرورت ہے, لیکن دین کو متاثر نہ کرنے دے. کچھ بھی آپ عذر کرے اور بہانہ کرے, لیکن وہ داعی للبدعات تھا, وہ عام بدعتی نہیں تھا, وہ بدعتیوں کا سرغنہ تھا. اور اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ دعات سب کے سب مشرک کافر ہیں, سب مشرک کافر ہیں دعات. اس سے پتہ چلا کہ سیاست نے ہمیں کیا دیا ہے, جو عقیدت توحید کا اور پختگی کا اس کو بھی نقصان پہنچا دیا. سیاست ہمارے بزرگوں نے دین کی حفاظت کے لیے کی تھی اور کام کو تقسیم کیا تھا. ایک جماعت کو کہا کہ تم مرزائیوں کے خلاف کام کرو, وہ بھی انہیں سیاستدانوں کا احسان تھا. ایک جماعت کو کہا کہ تم سالانہ امتحان کا انتظام کرو, بورڈ بناؤ, وفاق بن گیا. ایک جماعت کو کہا تم رافضیوں کی غلطی امت کو بتاؤ, تحفظ حقوق آل سنت اور خدام آل سنت وجود میں آئے. اور تمام کے تمام جماعت جس میدان میں بھی تھی, وہ حضرت لاہوری, حضرت مولانا غلام غوث اور حضرت مفتی صاحب کے زیر قیادت رہی, تب جا کر کے ان میں دین رہا ہے. مفتی صاحب نے بھی ازرو ضرورت ملک کے بعد داغی لوگوں سے اتحاد کیا ہے, لیکن عقیدہ محفوظ رکھا ہے. اب دوسرے لوگ آئے اور ان سے خدشہ ہے. وہ لوگ سیاست دین کی حفاظت کے لیے کرتے تھے, اور ان سے ڈر لگتا ہے کہ یہ دین کو سیاست پر قربان کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی ایک تازی مثال ہے, ابھی ایک امتحانی کمیٹی کے لوگ جن کا کام صرف مدرسوں کے امتحان لینے ہیں, ان کی سربراہی میں اوسلو ناروے کے ایک اجلاس میں شرکت ہوئی ہے. اوسلو ناروے کا ایک بڑا شہر ہے, اس کے اجلاس میں شرکت کی ہے, اور وہاں یہ معاہدہ طے ہوا ہے کہ ہم تمام مذاہب کو حق سمجھتے ہیں, اور ان میں یہود, نصارہ اور تیسرے نمبر پر مرزائی بیٹھے ہوئے. اس لیے یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ مذہب کا دفاع کر سکے. صرف جنرل مشرف سے لڑنا کافی نہیں ہے, مذہب سے لڑنے والے اور مذہب کو نقصان پہنچانے والے اور بہت لوگ ہیں, اور بہت لوگ ہیں, سب سے بچانا ضروری ہے. اب پورے پاکستان کے علماء غمگین ہیں, لیکن وہ اپنا مفاد کر کے وہاں سے واپس ہوئے, اور انہوں نے اوسلو میں ناروے حکومت کے سامنے, دنیا کے مذاہب کے سامنے یہ بیان دیا ہے کہ ہم مسلمان بول نیوٹن ہیں, بڑے اچھے ہیں, کسی کو برا نہیں کہتے, ہم سب مذاہب کا احترام کرتے ہیں. سب مذاہب محترم ہے یا نہیں, یہ بھی مسئلہ ہے. اور یہ کہ تمام مذاہب حق ہے, یہ جھوٹ ہے, کلمہ کفر ہے. خود اکابر علماء نے ان پر ناراضگی ظاہر کی, مولانا خان محمد کندیا نے, حافظ حسین احمد نے, اور بڑے لوگوں نے اس پر سخت ناراضگی ظاہر کی کہ یہ غلط طریقہ ہے. اس لیے خطرات بہت زیادہ ہے, اور تو اور خود سیاسی لوگوں سے خطرات. وہ مذہب کو کھلونے کی طرح سیاست کے سامنے استعمال کرتے ہیں. جب ضرورت پیش آئی تو روافض کو مسلمان کر دیے, بدعتیوں کو سربراہ بنایا, غیر مقلدوں کو اعلی کار بنایا, اور وہ بمدنی حسین احمد سے لے کر بنوری غلام غوث تک بزرگوں نے جو کام کیا تھا وہ سب کو ایک طرف کر کے اور مودودی جماعت کے اہلکار بن گئے، آج وہی سربراہ بنا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں رہ کون گیا ہے؟ ایک مرزائی رہ گئے، اس لیے کہ وہ بدشعور ہے، ان میں سیاسی افہام نہیں ہے. اگر وہ بھی ایک چھوٹی سی جماعت بنائے سیاسی اور اگلے 5 سال میں ان کو ضرورت پیش آئی تو یہ ان کو بھی کہیں گے کہ تم بھی مسلمان ہو، آؤ ہمیں ووٹ دے دو، ہم وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. ابھی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہم ایسے نہیں ہیں، آپ کے خدشات غلط ہیں، اللہ ان خدشات کو غلط ثابت کرے. لیکن جو تیر چل رہا ہے وہ خطرناک موڑ پہ چل رہا ہے. میدان میں باقی کون ہے؟ مودودیت کے خلاف آپ بیان نہ دیں، آپ جماعت کو نقصان ہو رہا ہے. بریلوی ان کے دوست بن گئے، سربراہ اول وہی تھا، غیر مقلد ان کے اہلکار ہیں، روافظ کے لیے اپنی جماعتوں کو چھوڑ چکے ہیں. تو ایک جماعت رہ گئی اور وہ مرزائی جماعت، اس لیے کہ ان کی سیاست نہیں ہے. اگر انہوں نے بھی ایک چھوٹی سی نام نہاد تنظیم بنائی تو ان کو ایک نہ ایک دن ضرورت پیش آ جائے گی. خطرہ ہے کہ اکابر علماء کو چاہیے کہ وہ سیاستدانوں پر بھی نظر رکھے اور بعض موقعوں پر جب وہ غلطی کر لے تو انہیں روک لے کہ ایسا نہیں کرے، اور اگر ایسا نہ ہو تو بشنود یا نشنود منہائے ہوئی می گنم. ما کان للنبی، جائز نہیں ہے پیغمبر کے لیے، والذین آمنوا اور ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مغفرت کی دعا کرے مشرکین کے لیے. اعتقادی بدعت وہ بھی شرک اور کفر ہے، اور 3 عقیدے، بشریت کا انکار، حاضر ناظر کا قول، غیب دانی کا قول غیر اللہ کے لیے، اس پر کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے پہلے سے. وَلَوْ كَانُوا لِقُرْبَى، اگرچہ ہو وہ رشتہ دار، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، بعد اس کے کہ واضح ہوا ان کو، اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، کہ بے شک وہ دوزخی ہے. یہ اصل میں مراقبے میں دیکھ رہا ہے کہ اور کیا کیا خطرات، مراقبہ کر لے، اچھا ہے مراقبے میں دیکھ لے کہ سیاست دان، وہ بھی مولوی ہے، ان کا علم ہم مانتے ہیں، خبردار مولوی ہے، درد رکھتے ہیں، ہمارے لوگ غیر نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے لوگ ہو کر کے آپ سب چیزوں پہ پردے ڈالیں، آپ بتائیں کہ یہ کام خطرے والا ہے. وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابھی، اب ایک اشکال تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، وہ کیوں جائز ہوئی؟ جواب، نہ تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے، الا موعدت، مگر ایک وعدے کی وجہ سے، وعدہا ایہ، جو وعدہ کیا تھا ان سے. فلما تبین له، جب حضرت کو واضح ہوا، انہو عدو للہ، کہ وہ دشمن خدا کا، تبرع منہو، وہ بیزار ہوا ان سے. ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ والد کافر مشرکی اور اسی پر یہ مرے گا، پھر حضرت نے دعا نہیں فرمائی. ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت نرم خو اور بردبار تھے. اواہ یو اوہ ہو کے معنی آتے ہیں فریاد کرنا اور اللہ کے خوف سے رونا، اور اس پر بخاری کے اشعار نقل ہے. اللہ وما کان اللہ لیضل قوما، نہیں ہے اللہ کہ بٹکا دے کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ ان کو ہدایت دی، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ واضح کر دے ان کے لیے وہ چیزیں جن سے بچنا چاہیے. ان اللہ بکل شئین علیم، بے شک اللہ ہر چیز جانتے ہیں. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ کے لیے ہے حکومت آسمان و زمین کی، یعنی راج، یحیی و یمیت، وہی زندہ فرماتے اور مارتے بھی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ دوست نہ مددگار. اللہ، وہ حضرات جو تبوک کے غزہ میں باوجود ایمان اور اخلاص کے شریک نہیں ہوئے اور ان سے بشری خطا ہو گئی، ان کا بیان شروع ہو رہا ہے دوبارہ، پہلے مجمل بیان ہوا ہے. لقد تاب اللہ علی النبی، یقیناً توبہ قبول کی اللہ نے پیغمبر کی. پیغمبر کا تو کوئی جرم نہیں ہے، پیغمبر نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے،
صرف یہ کہ منافقین کو اجازت دی تھی نہ جانے کی.
اس پر تو اعلان پہلے ہے عفو کا, عفو اللہ عنکا, اللہ نے معاف کر دیا ہے. لما زنت لہم, تو توبہ نبی کے حق میں مصطلح معنی میں نہیں ہے. تاب یتوبو کے معنی ہے رجع بالرحمت علیہ, یقیناً رحمتوں سے متوجہ ہوئے اللہ پیغمبر پر, والمہاجرین والانصار, اور مہاجرین و انصار پر, خدا تعالی کی رحمتوں کی بارش ہے نبی پر, مہاجر و انصار پر. الذین اتبعوه, وہ مہاجر و انصار جنہوں نے حضرت کا اتباع کیا, فی ساعت العسرت, تنگی کی گھڑی میں, من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جاتے دل ایک گروہ کے ان میں, ثم تاب علیہم, پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. فی ساعت العسرہ, تنگی کی گھڑی, یہ تبوک کو کہتے ہیں. تبوک کی غذا دور تھی, موسم گرم تھا, فصلیں پک چکی تھی, کھجوریں تیار تھی, اور بادشاہ روم غسانیوں سے جھگڑا تھا, بہت ہی زیادہ پریشانی کا عالم تھا. اللہ خود فرماتے تنگی کی گھڑی, بہت آڑا وقت تھا, اور ایک گروہ کے دل ادھر ادھر ہو رہے تھے, اللہ نے ان کی مدد کی, تاب علیہ. اِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ, بے شک وہ ان کے حق میں نرمی فرمانے والے, رحم والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی مہاجر و انصار کی توبہ قبول کی, اور وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اور ان تین آدمیوں کی بھی جن کا معاملہ پیچھے ہٹا دیا گیا تھا. خلفو کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے. بخاری میں کعب ابن مالک کہتے ہیں یہ غلط معنی ہے, ایسا نہ کہو. خلفو کا معنی ہے وآخرون مرجون لامر اللہ, جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا اللہ کے فیصلے کے آنے تک. اور ان تین آدمیوں کی بھی, یعنی ان کی بھی توبہ قبول ہوئی. وہ لوگ خلفو جن کا معاملہ پیچھے کر دیا گیا تھا, یہ امتحانی جگہ ہے, اچھی طرح سمجھو. حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین کشادہ ہونے کے باوجود, بِمَا رَحُبَتْ بِمَا وَسِعَتْ, خدا کی بڑی زمین ان پر تنگ ہوئی. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ, اور تنگ آ گئے وہ اپنے جیوں سے. وَظَنُّوا, اور انہوں نے خیال کیا, اللہ ملجا من اللہ, کہ نہیں ہے پناہ کی جگہ اللہ سے, اِلَّا إِلَيْهِ, مگر اللہ ہی کے پاس. ثم تاب علیہم, پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کے لیے, توبو, تاکہ یہ توبہ کرے. عجیب نقطہ ہے, اللہ نے توبہ قبول کی تب انہوں نے توبہ کی, پہلے وہاں سے انعام ہوتا ہے. عشق اول عشق اول درد لی معشوق پیدا می شود, آئے فارسی والے کیسے عقل مند ہیں. عشق اول درد لی معشوق پیدا می شود, بعد از عاشق برو یشنید شیدا می شود. ثم تاب علیہم لیتوبو ان اللہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے رحم والے ہیں. بخاری شریف میں حضرت کعب ابن مالک نے طویل واقعہ بیان فرمایا ہے, اس کا کچھ خلاصہ ضروری پیش کرتا ہوں تاکہ آیات کی لذت حاصل ہو جائے. فرماتے ہیں تبوک کے غزا کے علاوہ ہر غزا کا اعلان نبی چپا کے کرتا تھا, مخصوص لوگوں کے علاوہ سب کو نہیں بتاتے تھے. لیکن تبوک کی غزا اتنی کڑک اور سخت تھی کہ آپ نے عام اعلان فرمایا کہ سب کو جانا ہے, سب کو جانا ہے. اور فرمایا سب لوگ تیار ہو گئے اور نکلنے لگے, حضرت کی خدمت میں قافلے جڑنے لگے, بننے لگے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال, اتنی دولت, اتنی ثروت کبھی نہیں تھی, نصیحت عافیت جو اس موقع پر دی. میں نے کہا سب لوگ کمزور ہیں, غریب ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے نکل رہے ہیں, میری اونٹنیاں بہترین سفر کرنے والی تیار ہیں,
چند لمحوں میں میں نکل کر کے روانہ ہو جاؤں گا. آج کل حضرت تبوک روانہ ہو گئے, راستے میں حاضری لی, ایک آدمی نے میرے متعلق نازیبا کلمہ کہا, حضرت نے اسے ٹوکا کہ ایسا نہیں کہتے, وہ ایسا نہیں ہے. اور میں اب بھی سوچتا ہوں کہ نکل رہا ہوں, جا رہا ہوں, روانہ ہو رہا ہوں, مدینہ منورہ میں دیکھتا ہوں یا بیمار معذور ہے یا منافقین. فرمایا اس دورانیہ میں اعلان ہو گیا کہ حضرت بخیر و خوبی تبوک سے واپس ہوگا اور یہ جا نہ سکے. 16 دن تقریباً لگے حضرت کو وہاں. توبہ, مخلص اور محسن آدمی کی سستی بہت زیادہ چبھتی ہے. جب حضرت تشریف لائے اور لوگ پیش ہونے لگے اور بہانے کرنے لگے اور معافیاں ہونے لگی, تو کہا میرے لوگوں نے بھی مجھے کہا کہ حضرت تو مغفرت کا دریا ہے, معافی کا. تو میں نے قسم قسم کی باتیں بنائی اور مجھے اللہ تعالی نے قوت گویائی کا سلیقہ دیا ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کا مبارک چہرہ میں نے دیکھا, زال عنی کل الکذب, بخاری میں زال عنی کل الکذب, سب جھوٹے بانے ختم. جمال جمال آرائے آفتاب نبوت دیکھتے ہی ان کے جلووں کے سامنے میں نے کہا میں سچ بولوں گا. تب میں جب پیش ہوا مجھے کہا کیوں نہیں گئے تھے آپ تبوک, تو میں نے کہا حضرت میں مجرم ہوں, میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اگر میں عرب و عجم کے کسی بادشاہ کے سامنے ہوتا تو میں اتنا زبردست قوت احتجاج جانتا ہوں, علم کلام جانتا ہوں کہ میں ان سے بچ نکلتا, مگر آپ اللہ کے نبی ہیں. آج میں جھوٹ بول کر آپ کو راضی کروں, کل آیات نازل ہو جائے گی, عمر بھر کے لیے مجھ سے آپ خفا ہو جائیں گے, میرا کوئی عذر نہیں, میں مجرم ہوں, سزا کل آئے گی. آپ نے فرمایا اما ھذا فقط صدقہ, اس نے بالکل سچ بول دیا. کہ اٹھو, جب تک خدا مجھے کچھ نہ کہے میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. اور پھر حضرت کی ناراضگی, اور میں مسجد آتا تھا اور حضرت نے اعلان کیا کوئی شخص اس کو سلام کا جواب نہ دے, کوئی شخص اس کی خیریت نہ پوچھے. کہا جب میرے اوپر ہر طرح زمین تنگ ہو گئی تو میں نے معلوم کیا, پتہ چلا کہ دو آدمی خالص مخلص, مرارہ ابن ربیع و ہلال ابن امیہ, وہ بھی اسی طرح ہی مجرم نکلے ہیں اور ان سے بھی بائیکاٹ ہو گیا ہے. کہاں, وہ تو بوڑھے تھے اور کمزور تھے, جا کے کہیں لیٹ گئے, اور میں جوان تھا, مسجد میں 5 نمازوں میں آتا تھا, سلام کرتا تھا, کوئی جواب نہیں دیتا تھا. حضرت کی خدمت میں سلام کرتا تھا اور میں حضرت کے اونٹ ہونٹوں کو دیکھتا, حرکت نہیں کرتے. فرماتے کہ اس سے ایسا لگتا تھا کہ ساتواں آسمان میرے اوپر ٹوٹ جائے, کہ میرا جرم اتنا بڑا ہے کہ نبی کی زبان مبارک ہونٹ حرکت ہی نہیں کر رہے سلام کے جواب دینے میں. اور پھر میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو کر نماز شروع کرتا, تو جب میں حضرت کو دیکھتا تو حضرت نہیں دیکھتے, لیکن جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا تو آپ میری طرف متوجہ ہو جاتے. محدثین نے اس کی وجہ لی کہ آپ نہیں دیکھتے تھے کیونکہ ناراض تھے بہت زیادہ, اور آپ جب ان کا خیال نہیں ہوتا تھا تو پھر دیکھتے تھے, اگر حضرت بالکل ہی ناراض رہتے تو کعب کا ایمان سلب ہو جاتا. اور بڑے اور فوائد و حکم اس کے لے کے. کچھ دن کے بعد اطلاع آئی کہ ان کی بیویاں بھی ان سے علیحدہ ہو جائے اور ان کی خدمت نہ کرے اور ان کی ساتھ مجامعت چھوڑ دے. کہا وہ دو بوڑھے تھے, انہوں نے تو عذر کیا, ان کی بیویوں کی اجازت مل گئی, اور میری بیوی کو میں نے کہا کہ میں جوان ہوں, اپنی خدمت خود کر سکتا ہوں, جائے اپنے بینکے. کعب جب میں مدینہ منورہ کی گلیوں بازاروں میں نکلتا ہوں تو مجھے سب ماحول اوپرا اوپرا لگتا ہے, نہایت پریشانی اور غم کا ماحول. اس دوران دیکھتا ہوں کہ ایک دن بادشاہ روم کا ایک قاصد آیا ہے اور وہ میرا نام لوگوں سے پوچھ رہا ہے. لوگوں نے اشارے سے کہا کہ وہ ہے, کہ مجھے خط دیا اور خط میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے پیغمبر نے آپ کے ساتھ ظلم شروع کیا ہے, آپ اکیلے اپنے آپ کو نہ سمجھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر کے پیغمبر کا مقابلہ کریں گے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ یہ میرے غم پر مزید غم کا سانحہ تھا کہ مجھ سے کفار کو نبی کے خلاف توقع ہونے لگی. کہا وہ خط بغیر تاخیر کے میں نے جلتے ہوئے تندور میں ڈالا اور میں نے کہا کہ وہ دن خدا نہ لائے کہ میں نبی کے مقابلے میں کسی دشمن کا ساتھ دوں. سب سے بڑا صدمہ اس بات کا تھا کہ اگر اس دوران مر گیا تو پیغمبر جنازہ نہیں پڑھیں گے, ناراض ہے, اور جب پیغمبر نہیں پڑھیں گے تو کوئی بھی نہیں پڑھے گا, اور اگر خدا نہ خواست تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے. کیسی غم و اندوہ میں تھا. فجر کی نماز میں نے اپنے گھر کی چھت پر پڑھی اور اسی رات کو یہ آیات نازل ہوئی تھی جس میں ہے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, او تین آدمیوں کی بھی توبہ قبول ہو گئی. اس رات کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر تھے. آپ نے رات کے بیچ میں حضرت ام سلمہ کو آگاہ کیا کہ آیات نازل ہوئی ہے اور کعب اور مرارہ اور ہلال کی توبہ قبول ہوئی. تو ام سلمہ نے کہا کہ حضرت اطلاع کر دیں. فرمایا لوگوں کی رات اجیرن ہو جائے گی. فجر کی نماز میں آپ نے اعلان کیا اور آیت پڑھ کر سنائی تو ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھ گیا میری طرف بڑھنے کے لیے, مبارکباد دینے کے لیے, لیکن ایک اور آدمی نے پہاڑ پہ چڑھ کر کے مجھے آواز دی, یا کام ابشر ان اللہ قد تاب علیک توبہ, اور آواز پہاڑ والی گھوڑے پر سوار والے سے پہلے پہنچ گئی. جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے تن کے کپڑے اتار کر عرب کے دستور کے مطابق اس کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا اور خدمت میں حاضر ہوا. سب صحابہ مہاجرین و انصار جمع تھے اور فرمایا ابو طلحہ کا احسان نہیں بھولوں گا. لوگوں نے ویسے مجھے مبارکباد دی لیکن ابو طلحہ اٹھے اور مجھ سے گلے ملے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب میں پیش ہوا تو آپ نے فرمایا آپ نے بہت تکلیف گزاری مگر سچ بولا ہے, اس لیے آپ کا معاملہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور پھر ایک بہت بڑا باغ اس توبے کی قبولیت میں میں نے حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ نے آپ کو جو اختیار دیا ہے اس طرح آپ صرف فرمائیں. حضرت نے فرمایا بہت اچھا بہترین مال ہے, میری خواہش ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر لیں. میں نے حضرت کے حکم کے مطابق وہ باغ رشتہ داروں میں تقسیم کیا اور اللہ سے عہد کیا کہ میں آئندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا, کیونکہ اتنے بڑے اور پریشان کن واقعہ میں میں نے جھوٹ نہیں بولا اور اللہ تعالی نے مجھے سچ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے عزت و سرخروئی عطا فرمائی. اللہ